لیکن جو لوگ نو مسلم تھے ان کو ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا کہ دیکھو اسلام میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی تمہاری مدد کی. اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے. اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو آپ نے اس کو مزید 100 اونٹ بھی دے دیے. اور حکیم بن حزام کے تو مسلمانوں کے ساتھ ایک محبت اور ہمدردی کا شروع سے رویہ تھا. اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے, پھر مزید 100 اونٹ دیے, اور پھر مزید 100 اونٹ دیے, یعنی اس کو بھی 300 اونٹ دیے. چونکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ صفوان بن امیہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی تھی. اب اس کو بھی پوری طرح سے اسلام کی طرف مائل کرنا تھا. مزید قریشی رؤسا کو بھی 100 اونٹ دیے گئے, دوسروں کو 50-50 اونٹ اور 40-40 اونٹ. یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح بے دریغ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں, یعنی بھر بھر کے دیتے ہیں, اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے مال لینے کے لیے. ایک بدو آپ پہ ٹوٹ پڑا, حتیٰ کہ آپ کو ایک درخت کی جانب پناہ لینے پہ اس نے مجبور کر دیا. آپ کی چادر مبارک تک درخت میں پھنس گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر تو دے دو, اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے میں انہیں تم پہ تقسیم کر دیتا, اور پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے, بزدل نہ پاؤ گے, اور نہ ہی جھوٹا. یعنی نہ میں بخیل ہوں, نہ بزدل ہوں, نہ جھوٹا. آپ نے سب کچھ کھڑے کھڑے لوگوں کے اندر بانٹ دیا. اس کے بعد جب دیکھا گیا فوج پہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا, ایک فوجی کے حصے میں 4-4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں, اور جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ دیے گئے اور 120 بکریاں ملے. یعنی وہ زیادہ ایفرٹ کرتا نا, یعنی مال بھی لگاتا ہے, جان بھی لگاتا ہے. اس لیے ایک یہ تقسیم کا اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گھوڑے سوار کا حصہ زیادہ ہے, پیدل کا اتنا ہے, اور اس طرح مختلف وجوہات کی وجہ سے حصے پراپرلی مقرر کیے گئے. تقسیم میں بہت سے مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہ ہوئی, چند لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خیال آ گیا, اور انصار کے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب جب یہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو یہ اب اپنے لوگوں کو مال دے رہے ہیں. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچیں. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بتایا اور کہا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ایک آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم اپنی قوم کو جمع کرو. کچھ مہاجرین بھی آ بیٹھے انصار کے ساتھ. پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ لوگوں یہ کیا باتیں میرے علم میں آئی ہیں, اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پہ محسوس کی؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, تم محتاج تھے, اللہ نے تمہیں غنی کیا, باہم دشمن تھے تم, اللہ نے تمہارے دل جوڑے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب دو. جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, ہم نے آپ کی تصدیق کی, آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا, ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کو دھتکارا گیا تھا, ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا, آپ محتاج تھے, ہم نے آپ کی غمخاری اور غم گساری کی. اے انصار کے لوگوں تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں, اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کیا تھا. اے انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسری راہ پہ تو میں انصار کی راہ پہ ہی رہوں گا. اور فرمایا اے اللہ رحم فرما انصار پر, ان کے بیٹوں پر, اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کے صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ دولت تو کچھ بھی نہیں تھی نا اللہ کے رسول کے آگے، کیا حیثیت تھی اس کی. اور فتح مکہ کے بعد بھی انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب تو ان کا اپنا شہر فتح ہو گیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہیں رہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا یہ باتیں جو میں نے سنی ایسے ہی کہہ رہے تم لوگ؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہمیں فکر ہے. تب آپ نے فرمایا تھا میرا جینا اور میرا مرنا تم ہی لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو وعدہ آپ نے ان کے ساتھ بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ میں کیا تھا کہ تمہارے ہی ساتھ رہوں گا، واپس نہیں پلٹوں گا، وہ آپ نے آخری سانس تک نبھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے. یعنی یہ بھی وصیت نہ کی کہ مجھے مرنے کے بعد ہی کم از کم میرے آبائی شہر میں لے جانا. جینا مرنا کا تو ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی وعدہ نبھایا اور آپ نے بھی وعدہ نبھایا، اور آپ سے بڑھ کے کون بھلا وعدہ نبھانے والا تھا. واپسی پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. آپ پھر مکہ کی فتح کے بعد اب آپ نے اس شہر کو اپنی خوشی سے چھوڑ دیا، اس وعدے کی وجہ سے جو انصار سے کر چکے تھے. دوبارہ مدینہ منورہ لوٹ آئے. 9 ہجری کے قریب کئی اہم واقعات ہوئے، جن میں سے ایک اہم واقعہ غزوہ تبوک ہے. ایک اور اہم واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم قائم کیا، عمال مقرر کیے، علاقے تقسیم کیے، کون کہاں جائے گا، کس طرح لوگوں سے وصولی ہوگی. اور اس سارے مدنی پیریڈ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انتظامی کام بہت کیے تھے. مردم شماری ہو چکی تھی، اگزیکٹلی پتا تھا کہ کس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا پتا تھا کہ کہاں سے کتنی آنی ہے، عمال کو مقرر کیا تھا، عمال کی اخلاقی تربیت کی تھی، اور پورا ایک سسٹم تھا. وہ ساری زکوٰۃ آتی تھی اور ایک سینٹر میں جمع کرائی جاتی تھی. اور اسی میں وہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی ایک قبیلے سے زکوٰۃ لے کے لوٹا اور ساتھ بہت سے تحائف بھی تھے، تو کہتے کہ یہ لیجیے، یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ میں سے آیا ہے، اور یہ تو تحائف میرے ہیں، لوگوں نے مجھے دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دیا تھا، اور مفہوم ہے کہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا تب بھی تم لوگوں کو یہ تحائف ملتے؟ یعنی یہ اگر تم ایک سرکاری نمائندے کی حیثیت سے گئے ہو تو وہ انہوں نے تمہیں دے دیے، اور اگر یہ رکھ لیے جاتے تو رشوت کی ایک شکل ہوتی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، پہلی سٹیج پہ ہی آپ نے چیک کر دیا اور کہا اگر تم اپنی ماں کے گھر بیٹھے ہوتے تو تمہیں یہ تحائف ملتے؟ یعنی کوئی تمہاری ذاتی واقفیت کی وجہ سے تو نہیں ملے. اسی لیے اس قسم کے تحائف کو منع کر دیا گیا تاکہ کبھی کوئی رشوت نہ لے لے اس طرح کی آڑ لے کے کہ یہ تو تحفہ ہے. ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اور ملا، اور وہ تھا اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا صدمہ. وہ جو مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے زخمی ہوئی تھی اور حمل ضائع ہوا تھا، اس کے بعد سے ان کے اندر ایسا مرض ہو چکا تھا کہ بالآخر وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اب فوت ہو گئیں. تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کے عالم میں ایک کے بعد ایک فوت ہوئیں. سب بچوں کے غم دیکھے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. کچھ اپنے نواسوں کی بھی ڈیتھ کو دیکھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ جلدی آئیے، بچہ بہت بیمار ہے. صحابہ کرام کے ہمراہ جب گھر تشریف لائے تو صحابہ کرام فرماتے تھے وہ بچہ بالکل ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا اور آخری سانسوں پہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تھا تو آنسو مبارک بہہ پڑے تھے اس بچے کی حالت کو دیکھ کے. ایک صحابی نے کہا تھا کہ آپ روتے ہیں؟ تو فرمایا تھا ہاں، یہ آنسو دل کی نرمی سے ہیں. یعنی رونا ناپسندیدہ نہیں، ایک قدرتی جو جذبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. روئے تھے اس بچے نے، پھر آخری ہچکیاں لیا آپ کے سامنے اور فوت ہو گئے. ساری زندگی کے معاملات چل رہے تھے، دکھ بھی سکھ بھی، کہیں فتح ہو رہی ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کئی نظام قائم کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کی اخلاقی تربیتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، شدید گرمی، قحط سالی، کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، فصلوں کے پکنے کا وقت تھا، امپاسبل تھا ان حالات میں مدینہ منورہ سے شام کی سرحد کی طرف جانا، جو کہ بہت ہی دور کا سفر تھا، اور حالات اتنے مشکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لوگوں کو پکارا، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی اسرت سے یہ لشکر تیار ہو رہا تھا. بڑی تنگی تھی، نکلنا مشکل، گرمی، اتنی دور جانا، اور پھر رومی بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا. ایسے میں بھی نکلنے والے صحابہ کرام نکل آئے. 30,000 کا لشکر تھا، اور کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور روتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اپنے پاس نہیں کچھ پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں، اور وہ روتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ کوئی وادی اور گھاٹی ایسی نہیں جو تم نے نہ طے کی اور وہ ساتھ نہ ہو، یعنی انہوں نے اجر ساتھ نہ پایا ہو، کیونکہ ان کی تو پوری نیت اور جذبے تھے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن تنگی تھی اور بہت دور کا سفر تھا، پیدل تو ہو نہیں سکتا تھا اور سواری کا انتظام نہیں تھا. یہ وہی مشہور لشکر ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں ان کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے اور کہنے لگے، ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ تو آگے ہی آگے رہے، یعنی جتنا کوشش کرتا ہوں میں نیکیوں میں آگے بڑھوں تو آپ کو ہمیشہ اس سے آگے پاتا ہوں. ہیلدی کمپٹیشن تھا ان میں، فاستبقوا الخیرات کا جذبہ تھا. نیکیوں میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے میں امیر کے غریب ہر ایک نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا تھا، ان کی سواریاں، ان کا کھانا پینا، حتیٰ کہ کہا تھا کہ ان کے جوتے کے تسمے تک کی قیمت میں ادا کروں گا، اور 1,000 درہم بھی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا تھا، اور ان تمام سکوں کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اسلام کے لیے. لشکر چلا، گرمی شدت کی، اور تبوک کے مقام کے قریب پہنچے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ پانی نہیں تھا کہ ہم پی سکیں. دیکھا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا چشمہ تھا، بالکل قطرہ قطرہ پانی تھا. لشکر ہے 30,000 کا، پانی نہیں ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی قطرہ قطرہ. آپ نے فرمایا، میرے وضو کے لیے پانی لاؤ. وہ تھوڑا سا جمع کر کے آپ کے لیے لایا گیا. آپ نے وضو کر کے تھوڑا سا جو پانی بچا تھا کہا کہ اس کو واپس چشمے میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں، ڈالنے کی دیر تھی، چشمہ اس طرح ابل پڑا کہ سارے لشکر نے وضو کیا، جی بھر کے پانی پیا، اور چشمہ جاری اور ساری رہا. اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ وہ چشمہ آج بھی جاری ہے، واللہ عالم. ادھر ہرقل کو جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے ہیں، تو اس کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ مقابلے کے لیے ہی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ عرصہ رہے تاکہ پوری طرح سرحدی علاقوں پہ دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی. اور جو سرحدی علاقے کا حکمران تھا عقیدر، آپ نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس کو میرے لیے گرفتار کر لائے؟ 14ویں چاند کی رات تھی. ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ مشکل کام ذمہ لے لیا اپنے. اس وقت عقیدر اپنے قلعے میں اپنی نو بیاتا بیوی کے ساتھ موجود تھا. اچانک بیوی کہنے لگی کہ میرا تو بڑا دل کر رہا ہے، ایسی پیاری رات ہے کہ میں نیل گائے کے کباب کھاؤں. وہ کہنے لگا، کیا مشکل ہے، میں ابھی جاتا ہوں تمہارے شکار کر کے لے آتا ہوں. نہیں نہیں، محبت تھی. بیوی کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسے نہ ہو کہ سنا ہے مسلمان آئے ہیں، تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو. ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک نیل گائے گئی اور اس کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگی اپنی سینگ کے ساتھ. اس نے جو دیکھا کہ نیل گائے تو میری دیوار کے ساتھ آئی کھڑی ہے، اس نے کہا، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں، میں یوں گیا اور یوں آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی چھپے بیٹھے تھے اس کو پکڑنے کے لیے. جو ہی وہ باہر آیا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا. عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی, جزیہ دینے کا وعدہ دے کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے بہت سے تحائف پیش کیے جن میں کئی قیمتی جوڑے اور مال مویشی اور مال و دولت شامل تھا. اور کہتے ہیں اس نے جو جوڑے بھیجے تھے ان میں سے ایک ایسا شاہی لباس تھا جس سے اس قدر نفاست سے جو لگے ہوئے تھے کچھ جواہرات قسم کے, اور اس کا کپڑا اتنا فائن تھا کہ مسلمان دیکھ دیکھ کے تعجب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فوراً مسلمانوں کی سوچ کو چینلائز کیا اور کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں جو رومال ہے وہ اس جوڑے سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین جو جوڑا ہے اس سے ان کا خالی رومال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے اچھا اور قیمتی اور خوبصورت ہے. فوراً ان کے ذہن کو دنیا کے مال سے ہٹا کے آخرت کی محبت کی طرف موڑ دیا, اور مسلمان شاداں اور فرحاں اور بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ آئے. یہی وہ سال ہے جس میں عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا. ایک بہت بڑے دشمن خدا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. غزوہ تبوک کے ہی ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی تھی, ظہر اور عصر ملا کے پڑھی تھی اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی تھی. تو یہ بھی ایک رخصت ہے, ایک تحفہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. جزیہ کا حکم بھی آ چکا تھا کہ مسلمان غیر مسلموں سے جزیہ لیں, اور اس طرح اب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات کو مسلمانوں کے فیور میں کر رہے تھے. زکوٰۃ کا نظام رائج ہو گیا, جزیہ کی انکم آنے لگی, بہت سے دشمن ختم ہو گئے, کچھ اپنی موت آپ مر گئے اور کچھ باقاعدہ مقابلے کے بعد ختم ہوئے. یہود کی شرارت ختم ہو گئی, سازشیں دم توڑ گئیں, قریش تو ویسے ہی ختم ہو گئے فتح مکہ کے بعد. اور 9 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا. حاجیوں کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے, اور خود بھی اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ بھیجوائے وہاں ہدی کے طور پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہر کام میں ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں, انہوں نے اون کے رنگ برنگے ہار بنا بنا کے ہدی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے, جو کہ ایک رواج تھا عربوں کا قلادے ڈالا کرتے تھے. ادھر مسلمان روانہ ہوئے, پیچھے سورہ التوبہ نازل ہو گئی, اور اب حکم آ گیا کہ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت ہے, یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں. اور اب یہ کہ اب کے بعد سے کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا, اور عبادت کے اب تمام طریقے وہ ہوں گے جو کہ اسلام میں بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور اس کا اعلان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں لگتا ہے کوئی سکون آ رہا تھا. اسی ہجری میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا, تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے. اور پھر آپ نے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. یہ پہلی نماز ہے جو ایک مسلمان کی غائبانہ طور پر ادا ہوئی تھی, اور یہ نجاشی کے نصیب میں یہ آنر بھی آیا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق اور کردار کے حامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات بھی عطا کر رکھے تھے. ان میں سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے, ایسا کلام جس نے سب کو لاجواب کر دیا تھا, اور عرب اپنے تمام فصاحت کے باوجود اس کلام کے آگے اپنے آپ کو بے بس پاتے اور اس جیسی کوئی چیز پیش نہ کر سکتے. جیتا جاگتا ایک معجزہ ان کے سامنے تھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کئی معجزات عطا فرمائے تھے جس کا مشاہدہ صحابہ کرام نے وقتاً فوقتاً کیا، اور ان میں سے چند معجزات کے بارے میں ہم دیکھیں گے ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی جب پانی کی شدید قلت ہوتی اور عموماً جبکہ سفر کے دوران صحابہ کرام ہوتے، عرب کا ریگستان، خشک علاقے اور بیک وقت کئی کئی سو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے، ایسے میں مختلف اوقات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کیا، اور آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم غزوہ ذات الرقاء میں ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارے لشکر میں ایک قطرہ پانی نہ ملا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری کے پاس پہنچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا کرتے تھے۔ وہاں بھی دیکھا تو ایک پرانی سی مشک تھی اور اس کے دھانے پہ صرف ایک قطرہ پانی کا تھا، یہی ایک قطرہ تھا جو سارے لشکر میں پانی کا موجود تھا، آپ نے حکم دیا وہی لے آؤ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے آیا، پھر آپ نے ایک لکڑی کا بڑا سا پیالہ منگوایا، آپ نے اس بڑے پیالے میں اپنی انگلیاں مبارک پھیلا دیں، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کے مطابق بسم اللہ کہہ کے وہ قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ ڈالا، اور وہ کہتے ہیں میں عینی گواہ ہوں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، اور اتنا پانی نکلا کہ وہ بڑا پیالہ پانی سے بھر گیا اور پانی اس کے اندر چکر کاٹنے لگا۔ سب کو بلایا گیا، سب نے باری باری اس سے پانی حاصل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تب بھی وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سفر کے دوران ایسے ہوا کہ پانی کا صرف ایک کوزہ رہ گیا، مسلمان اسے دیکھ کے ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، لوگوں نے بتایا کہ نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ ہی پینے کے لیے، بس یہی ایک کوزہ ہے، اس لیے ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس میں سے کچھ حاصل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوزے میں اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، تمام لشکر اس سے سیراب ہوا، سب نے وضو بھی کیا، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پہ بتایا کہ اس وقت ہم 1500 لوگ تھے حدیبیہ کے سفر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی تھا کہ اگر 100,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ اور حدیبیہ میں ہی سفر کے دوران اسی طرح کے ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کنویں کے پاس آئے، اور وہاں پہ ہمارا قیام ایک ہفتہ کے قریب تھا جب حدیبیہ کی صلح بھی ہوئی تھی۔ پہلے دن جب ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کنواں خشک ہے، حدیبیہ کا جو کنواں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منڈیر پہ جا بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور پانی اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں 1500 لشکر کے لیے یہ مستقل پانی کا انتظام ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی اس کنویں میں آیا کہ وہ باہر کو ابل پڑا، اور جو آخری شخص تھا ہم میں سے وہ چادر لے کے بھاگا کہ کہیں میں پانی میں ڈوب نہ جاؤں، اور پھر وہ پانی بہہ نکلا، یعنی کنویں سے بھی ابل کے باہر آ گیا، ایک خشک کنواں۔ اس طرح پانی کے اور بھی کچھ واقعات ملتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، یہ سفر تبوک کی جانب تھا، صبح کی نماز دن چڑھے پڑی گئی کیونکہ سب کے سب سوتے رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہا تھا آپ کے حکم کے مطابق، ہم سب کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، راستے میں ایک خاتون دیکھی اور وہ پانی کے دو مشکیزے لیے جا رہی تھی، اس سے روک کے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے اتنا دور ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت پہ ہے۔ صحابہ کرام اس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ نے اس سے بات چیت کی، اس نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو ہاتھ سے چھوا اور پانی بہہ نکلا۔ 40 صحابہ جو شدید پیاسے تھے انہوں نے سیر ہو کے پیا، اور وہ کہتے تھے کہ مشکیزے ویسے ہی بھرے کے بھرے رہے اور اتنے بھر گئے پانی سے کہ لگتا تھا کہ گویا ابھی پانی باہر نکل آئے گا ان میں سے۔ وہ عورت جب واپس گئی اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں، یا اسے نبی کہنا چاہیے جیسے کہ اس کے ساتھیوں کا یقین ہے۔ یعنی اس عورت نے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا یا تو کوئی جادو ہو سکتا ہے یا اس کو نبی کہنا چاہیے، اور اس عورت کی خبر پہ وہ دور افتادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس معجزے کا اتنی دور تک اثر گیا، معجزات تھے تبھی تو کفار مکہ پریشان ہوتے تھے اور کبھی کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے غیب سے اس طرح کے معجزات عطا فرما دے، اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو تو معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری میں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا، جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ گھروں میں جا کے وضو کرائے، اور جو باقی رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہاتھ مبارک پھیل نہ سکتا تھا، اور اسی پانی سے 80 سے زائد لوگوں نے وضو کیا۔ اسی طرح دودھ میں برکت کا بھی واقعہ پتہ چلتا ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بھوکا تھا اور بھوک کے ساتھ مجھ پہ غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اصحاب صفا کو ہر وقت کھانا پینا نہیں ملتا تھا، کبھی کسی کے گھر کچھ چیز ہوئی تو انہوں نے لا کے دے دی، یا کچھ لکڑیاں وغیرہ بیچ کے لوگ گزارا کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ایک دن اسی طرح شدید بھوک تھی مجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میری حالت سمجھ گئے اور مجھے کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ ہے جو کہیں سے آپ کے لیے ہدیے کے طور پہ آیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ابو ہریرہ سب کو بلا لاؤ، اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں اتنا بھوکا ہوں اور اتنے بہت سے لوگ ہیں اور مجھے کیا ملے گا، ایک پیالہ دودھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو تم باری باری پلاؤ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ سب نے پیٹ بھر کے پیا اور آخر میں دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا پیالے میں، اور پھر آپ نے مجھے کہا کہ اب تم پیو، اور میں نے پیا اور فرمایا اور پیو اور اور پیو، حتیٰ کہ میں سیراب ہو گیا پوری طرح، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اب وہ کہتے تھے کہ پیالہ عام پیالے جتنا تھا، جس میں سے ایک آدمی صرف دودھ پیتا ہے، کوئی بہت بڑا برتن بھی نہیں تھا۔ اسی طرح کھانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے دیکھا گیا کہ اکثر جب شدید تنگی تھی ایسی صورت میں کھانے میں برکت ہو جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو میرے ماں باپ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں ان کو کھانے کے لیے بلا لاؤں، اور آدھا سیر جو میری والدہ نے پیسے اور کھانا بنایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے بلا لانا۔ کہتے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ چلیے تو سات صحابہ کرام بھی چل پڑے، جو کہ آپ خود ان کو کہا کرتے تھے، آپ کا یہ جی کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری بھوک مٹ جائے اور باقی سب بھوکے رہ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب آگئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گھی کی ایک کپی تھی جس میں بہت کم کچھ قطرے گھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھی لے آؤ، اور آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس روٹی کے اوپر لگایا جو پک رہی تھی، تو وہ روٹی پھولنا شروع ہو گئی اور برتن سے اونچی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانہ جو حصہ تھا گھر کا، اس میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما کے کھانا شروع کیا، تو 10-10 لوگ روٹی پہ آ کے بیٹھتے، سیر ہو کے جاتے، اٹھتے اور مزید 10 لوگ کھاتے، 80 لوگوں نے اس دن اس روٹی میں سے کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے غزوے میں میرے والد شہید ہو گئے اور بھاری قرضہ چھوڑ گئے۔ جب کھجور کی فصل آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ساتھ چلیں تاکہ قرض خواہ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے مجھے کچھ رعایت دے دیں، کیونکہ قرض بہت زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم چلو اور ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو۔ کہتے میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس بڑے ڈھیر کو 3 مرتبہ دیکھا، پھر وہیں بیٹھ گئے اور فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ناپ ناپ کے کھجوریں دے رہے تھے، یہاں تک کہ سب قرضدار کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ ڈھیر کہتے تھے اسی طرح قائم و دائم تھا، لگتا تھا گویا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. کہتے میں اتنا خوش ہوا کہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور مجھے گھر لے جانے کو بھی بہت کچھ ملا. ورنہ میرا تو خیال یہ تھا کہ قرض ہی شاید مشکل سے ادا ہوگا، میں گھر ایک دانہ بھی نہیں لے جا سکوں گا. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سب قرضداروں کو قرض ادا کر دیا تو اس کے بعد ایک یہودی آ گیا اور اس کا قرضہ 30 وسق کھجور تھا. وسق جو ہے ایک میجرنگ یونٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں کلو وغیرہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ڈھیریاں باقی ہیں انہیں یہودی کو کہا کہ تم لے لو، اور یہودی نے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان ڈھیروں کے پاس سے گزرے جو کھجوروں کا تھا، اور پھر حکم دیا کہ یہودی کو ناپ ناپ دے دو. چنانچہ اس کے 30 وسق بھی پورے ہو گئے اور 17 وسق ابھی بھی باقی رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ڈھیروں کے پاس سے ہو کے نکلے تھے، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ڈال دی ہوگی. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام مالک کی خاتون تھی، ان کے گھر میں گھی کی ایک کپی تھی، اور وہ اس میں سے نکال نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیے کے طور پہ بھیجتی تھی، اور جب ان کے بچے سالن مانگتے تھے اور سالن نہ ہوتا تو اس کپی میں سے گھی نکال کے بچوں کو بھی کھلاتی رہتی، یعنی اس کپی سے مستقل گھی نکلتا رہتا، حالانکہ اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ڈالا کرتی تھی. کہتی اسی طرح سلسلہ جاری رہا. ایک دن ام مالک نے اس کو نچوڑ لیا کپی کو، تو پھر اس کے بعد سے کچھ بھی نہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ نچوڑتی تو ہمیشہ اس میں تمہیں گھی ملتا رہتا. پھر ابن ابی شیبہ اور احمد اور تبرانی اور ابن سعد نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے روایت کیا. وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد جہاد پہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے، ان کی بکری کا دودھ دوہ کے جاتے اور گھر کا سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر جاتا. جب خباب رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور انہوں نے خود دودھ دوہنا شروع کیا تو بس اتنا ہی نکلا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی آپ جب دودھ دوہتے تھے تو وہ کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا، حالانکہ جانور تو وہی تھے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عاجز مزاج تھے اور کتنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، اور خصوصاً مجاہدین کے گھر والوں کا، اور ان کے وہ کام جو مرد کیا کرتے تھے ان کی خیر حاضری میں جا کے سر انجام دیتے تھے. اور پھر یہی سنت تھی جس سے خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو محلے کی یتیم بچیوں نے کہا تھا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ خلافت کا یہ بوجھ مجھے اس کام سے روکے گا نہیں. وہ کیوں یہ سب کرتے تھے؟ یہ سنت کی پیروی تھی. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور تقریباً 130 لوگ ہمارے ساتھ تھے. راستے میں ایک منزل پہ اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ایک صحابی کے پاس 2 سیر کے قریب آٹا تھا، وہ گوندھ لیا گیا. اتنے میں ایک شخص ایک ریوڑ لیے ہوئے وہاں پہنچا، اس سے ایک بکری خریدی گئی. بکری کی کلیجی کو آگ پہ بھونا گیا اور تمام لوگوں میں تقسیم کیا، سب نے کلیجی کھائی اور بعد میں وہی کلیجی 2 برتنوں میں ڈالی گئی. سب کے کھانے کے بعد بھی نہ ختم ہوئی تو ہم نے باقی اٹھا کے اونٹوں کے اوپر رکھ دی کہ راستے میں پھر مزید کھائیں گے. ایک بکری کی کلیجی، 130 لوگ ہیں. کھانے پہ اثر، پانی پہ معجزہ، دودھ کا معجزہ، اسی کے ساتھ نباتات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اثر ہوتا تھا. وہ مشہور واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی میں ابتدا میں کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. بعد میں جب آپ کا ممبر بن گیا تھا تو آپ نے وہ تنا چھوڑا اور ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے، تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ وہ تنا رونے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا، جیسے بچے روتے ہیں نا زور زور سے. کہتے ہیں ہم سب نے اس کا رونا سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، رحمت للعالمین تھے، اور درخت رو رہا تھا، آپ کی جدائی اس پہ شاک تھی. اللہ کے رسول اب میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کریں گے، اب وہ ممبر پہ چلے گئے. اتنی زیادہ محبت تھی کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی وجہ وہ محبت تھی جو آپ کے دل میں اپنے مالک حقیقی کے لیے تھی. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے, مفہوم دے رہی ہوں, تو میں جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں جبریل میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں پہ جو رہتے ہیں ملائکہ کے بھی درمیان اعلان کرتے ہیں کہ تم سب اس سے محبت کرو, کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے آسمان دنیا پہ یہ محبت ٹرانسفر کی جاتی ہے, تک زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو انسان تو انسان, بے جان بھی آپ سے محبت کرتے تھے. وہ جب بہت رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح پیار کیا جیسے کوئی بچے کو چپ کر آتا ہے, حتیٰ کہ اس کی سسکیاں اور آہیں بند ہو گئیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کر دیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ کے اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں کہ جس کے پاس سے میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام دیا کرتا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا, میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور چلتا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اونٹ کو کیا ہوا, میں نے کہا بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ڈانٹا اور دعا بھی فرمائی, وہ سب سے آگے آگے چلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اب تو وہ سب سے اچھا ہو گیا ہے, کیونکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں سے ایک حصہ مل گیا تھا. یعنی ایک کمیونیکیشن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبانوں سے بھی کرتے تھے. اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کے بلبلانے لگا اور اس نے اپنے مالک کی زیادتی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو اس بات پہ چیک کیا تھا کہ بے زبانوں سے بھی اچھا سلوک کرو. اسی طرح بیہقی میں ایک روایت ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور میری اونٹنی بہت ہی کمزور اور دبلی تھی اور سب سے پیچھے پیچھے چلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چابک لگائی اور فرمایا اللہم بارک لہو فیہا, کہتے ہیں وہ تو ایسی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا مشکل, اور وہ سب سے آگے آگے چلتی اور میرے لیے اس کو روکنا اتنا مشکل ہو گیا کہ مشکل سے میں نے اس کو قابو کیا. اس کے بعد 10 بچے اس نے جنے, اتنی برکت دعا سے ہوئی کہ تیز بھی ہو گئی اور اتنے بچے اس نے جنے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سمندر کا سفر کیا, کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے پہ بہتے بہتے وہ ایک ساحل پہ جا پہنچے جس کے ساتھ ہی جنگل تھا. اس جنگل میں سے ایک شیر نکل کے میری طرف آیا. میں نے کہا او شیر, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر یہ سن کے دم ہلانے لگا اور میرے برابر چلتا چلتا اس نے مجھے راستے پہ ڈالا اور وہ دھاڑتا ہوا واپس پلٹا گویا مجھے رخصت کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نبی, آپ کے غلاموں کی بھی عزت جانور کرتے ہیں. اور ایک اور روایت ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آیا تھا اور اس نے ایک پوری کانورسیشن سنائی تھی کہ ایک بھیڑیا بھی بول اٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں. اب وہ سن کے پھر وہ چرواہا مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کا اثر نظر آیا, اور شق القمر کا واقعہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا جبکہ بہت زیادہ مکہ والے اصرار کرتے تھے ہمیں معجزہ دکھائیں. اور پھر اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر اور دوسرا دوسری جانب تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور پھر وہ دو ٹکڑے ہوا تھا, اور پھر آپ نے فرمایا تھا دیکھو گواہ رہنا. اور بعد میں جو قافلے والے دور سے آ رہے تھے انہوں نے بھی آ کے گواہی دی تھی, ہم نے بھی دیکھا رات کو چاند دو ٹکڑے ہوا. یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مکہ والوں کی ہی نگاہ میں وہ ٹوٹا تھا, وہ ایکچولی ٹوٹا تھا اور دور دور تک دیکھا گیا تھا. جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے. یہ واقعہ شق القمر کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور صحابہ کرام کی بھی روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں. اور جن آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تعلیم لیتے تھے, جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں ایک رات اور آپ نے فرمایا تھا میں جنوں کے پاس جا رہا ہوں تعلیم دینے اور میں بھی آپ کے ہمراہ گیا تھا تو آپ نے میرے گرد ایک حصار سا کھینچا تھا اپنی چھڑی کے ساتھ اور کہا تھا اس میں سے نہ نکلنا اور پھر میں نے دیکھا کچھ دور آپ گئے اور بہت سے لوگ آئے مختلف سی شکلوں والے اور جنات انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی تھی اور پھر وہ پلٹے تھے اور انہوں نے اپنے قبائل میں پھر تبلیغ کی تھی. ساری دنیا مانتی تھی لیکن کچھ بد نصیب نہیں بھی مان رہے تھے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. لیکن ہمارے لیے یہ باتیں ایمان کو اور بڑھاتی ہیں, محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اور بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیبی تائید تھی لیکن اس کے باوجود آپ بالکل ایک بشر کی طرح دنیا میں رہے. یہ تمام معجزات انتہائی ضرورت کے وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیے, ورنہ عام حالات میں ہم سب جانتے ہیں مدینہ منورہ میں کیا تنگی تھی. کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کے پاس لائیں, کہنے جی بابا جان اتنے وقت کے فاقے کے بعد تھوڑی سی روٹی ملی تو جینا چاہا کہ سارا ہم کھا جائیں, کچھ آپ کے لیے بھی لائی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ بیٹی میں بھی اتنے وقت کے فاقے سے ہوں. اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئے تھے تو وہ لپک کے آگے آئے اور انہوں نے اپنے چشمے کا میٹھا پانی آپ کو دیا اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں دی تھیں اور پھر ایک بکری بھونی اور روٹی لے کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ کچھ بوٹیاں رکھی تھیں اور کہا تھا جاؤ فاطمہ کو دے آؤ, اس کو بھی اتنے وقت کا فاقہ ہے. آپ نے کبھی بھی اپنی ذات اور گھر والوں کے لیے اس معجزے سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا. آپ دیکھیں جب بھی ہوا تب ہوا جب شدید تکلیف دہ حالات تھے اور بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا تھا, جیسے غزوہ خندق کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ دو مٹھی کھجوریں تھیں جو ایک صحابیہ لا رہی تھیں اپنے گھر والوں کے لیے تو آپ نے پھیلائی تھی تو وہ سب کو بلایا تھا جبکہ شدید بھوک کا وقت تھا اور پھر وہ اتنی کھجوریں بڑی تھیں کہ لگتا تھا کہ ابل کے باہر آ جائیں گے. اپنے لیے تو فقر ہی پسند کیا تھا, فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے, لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو ہی پسند کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین عظیم قائد ہیں, داعی اعظم ہیں, انسانی نفسیات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو نہایت حکمت کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے بہت جلد اپنا پیغام دور دور تک پھیلایا. فتح مکہ کے بعد تو اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اس کی کوششیں کر رہے تھے. آپ کی کوششوں سے کئی لوگ انڈیویجولی اسلام مکہ میں آ کے قبول کر چکے تھے اور ایک ایک انسان آپ کی نظر میں قیمتی تھا. آپ نے سب سے زیادہ ہیومن ریسورس کو ویلیو کیا, انسانوں کی قدر کی اور جانا کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کے ساتھ جو آپ نے محنت کی اور ون ٹو ون کی بیسس پہ بھی جو دعوت و تبلیغ ہوئی وہ رائے گاہ نہیں گئی, اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں قبیلہ دوس تک گیا. صرف ایک آئے تھے ان میں سے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ فرماتے تھے میں خود بھی شاعر تھا اور میں مکہ آیا تو مجھے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو خیال کرنا یہ ابتدائی دور کی بات ہے, یہاں پہ تو ایک ایسا شخص ہے جو جادو جیسا کلام بولتا ہے اس کی بات نہ سننا, وہ اس کا جادو دل پہ اثر کر جاتا ہے اور گھر گھر میں جھگڑے پڑ گئے ہیں. تو کہتے میں اتنا ڈر گیا قریش کی باتیں سن سن کے, اور انہوں نے کہا یہ تو آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے, خیال رکھنا سنبھل کے رہنا. تو کہتے میں نے ڈر کے مارے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سنوں کہیں میرے دل پہ نہ اثر ہو جائے. اور کہتے آخر میں ایک دن خانہ کعبہ کے پاس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کلام پڑھ رہے تھے, میں نے سوچا کہ میں اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوں اور پھر شاعر بھی ہوں, اگر واقعی ان کا کلام شعر ہے تو مجھے سننا چاہیے, میں ایک دم سمجھ جاؤں گا کہ یہ شعر ہے یا جادو ہے. تو کہتے تھے نا جب کانوں سے روئی نکالی اور آپ سے جب آیات سنی تو میرے دل پہ اثر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ مجھے مزید کچھ بتائیے. اور پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور جب آپ اپنے مقام تک گئے میں نے جب کچھ اور اسلام کے بارے میں جانا تو پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب میں اپنے گھر واپس آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے بات چیت کی اور باپ سے بات چیت کی اور آہستہ آہستہ غالباً 90 5 سال کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ خیبر کے وقت اپنے قبیلے کے 80 لوگوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے صرف ان ایک شخص کی وجہ سے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اسی قبیلے میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سب سے بڑے محدث بنے. 5000 سے زائد روایات جو ہیں ہم تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچی، اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی، انسان آپ کی نگاہ میں قیمتی تھے، پوری توجہ دیتے، چاہے غیر آتا اس کی بات بھی تحمل سے سنتے. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی دور سے آیا اور کھڑا کھڑا کچھ سوالات پوچھ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ، نہیں، آپ نے اس کو پوری اٹینشن دی اور اس کا فائدہ پورے قبیلے تک جا پہنچا.